رمضان 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 رمضان.
وہ سحری اور افطار، تسبیح و تحلیل، دن رات عبادت و ریاضت اور نیکی کا جذبہ، ماہ رمضان سے جڑی حسین یادیں، عاشقان رمضان کے لیے کس قدر باعث تسکین ہوتی ہیں. وہ لمحات اگرچہ واپسی تو نہیں آ سکتے، لیکن مدنی چینل رمضان المبارک 1440 سنہ ہجری کی براہ راست نشریات کو نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. درود شریف کے فضائل پر مشتمل سلسلہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد.
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکرت عندہ فلیصلی علی فانہ من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ عشرا. میرے آقا فرماتے ہیں، جس کے پاس میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے. اللہ اکبر، ایک بار درود پڑھیں اور 10 رحمتیں حاصل ہو جائیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں میں نہاتا جائے، صبح و شام اس پر رحمتیں پڑھتی رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں. آپ گھر میں ہیں، درود پاک پڑھیے. آپ سفر میں ہیں، درود پاک پڑھیے. آپ کاروبار پر یہ دکان میں ہیں، درود پاک پڑھیے. آپ گھر والوں کے ساتھ ہیں، درود پاک پڑھیے. آپ گھر سے باہر ہیں، درود پاک پڑھیے. اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جناب ایک درود پر 10 رحمتیں ہیں، لیکن دن بھر میں 10 بار ہی درود پڑھ سکتے ہیں. نہیں، جتنی بار درود پڑھیں گے، ملٹیپلیکیشن، یہ رحمتوں کا معاملہ، یہ رحمتوں کی برسات جو ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی. ایک اور حدیث پاک، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. ومن صلی علی مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے. پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں، وَمَنْ زَادَ صَبَابَةً وَشَوْقًا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جو شوق و محبت سے اس سے بھی زیادہ پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں. ذرا سوچیے تو صحیح، مدنی چل کے ناظرین، کیسا انعام ہے، کیسی مہربانی ہے. دنیا کا دستور ہے، کام تھوڑا کریں، مزدوری تھوڑی ملتی ہے، مگر اللہ کی رحمت تو دیکھیے، کام تھوڑا ہے. کتنی دیر لگتی ہے درود پاک پڑھنے میں، ذرا مل کر پڑھیے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے یہ 3 الگ الگ مختصر درود پاک پڑھے، آپ کو کتنی دیر لگی ذرا سوچیے نا، مگر ہر درود پر 10 رحمتیں. یعنی درود پاک واقعی ہمارے لیے لاٹری ہے، ہمارے لیے نیکیوں کا سمندر ہے، انعام ہے رب کی طرف سے. پڑھتے جائیے اور رحمتیں لوٹتے جائیے. آپ میں سے کوئی بیمار ہوگا، پریشان ہوگا، کسی کاروباری مشکل کا شکار ہوگا، فیملی میں پرابلم ہوگی، بے اولادی ہوگی، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گھریلو مسائل کی نشاندہی اور اس کے حل پر مبنی سلسلہ، گھریلو مسائل اور ان کا حل، آئیے دیکھتے ہیں
سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل. آج ایک نئے عنوان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا موضوع ہے دخل اندازی. بعض اوقات گھریلو معاملات کے اندر پڑوسی اور رشتہ دار اس طریقے سے انوالو ہوتے ہیں کہ گھر کے اپنے افراد کا تو آپس میں کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا جو پڑوسی ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات کوئی نہ کوئی پرابلم بنا دیتے ہیں. آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے دخل اندازی. سید، یہ بتائیں کہ آپ کے ویو میں، آپ کے خیال میں، پڑوسی یا رشتہ دار یہ گھریلو مسائل کا سبب کس کس طریقے سے بن سکتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. سلمان بھائی، میں آج کے سلسلے میں چاہوں گا یہ کہ اس سے پہلے کہ کچھ ڈسکشن ہو،
جی،
کیونکہ ہمارے آج کے سلسلے کے 2 مین ٹاپک ہیں وہ پڑوسی ہیں اور رشتہ دار ہیں.
جی
سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے دین میں ہمارے اسلام میں پڑوسی اور رشتہ دار کی امپورٹنس کیا ہے. کیونکہ میں نے یہ حدیثیں پڑھی
جی
آج کے موضوع سے متعلق وہ بھی سامنے رکھ کر میں نے حدیثیں پڑھی, پہلے بھی اس طرح کی حدیثیں پڑھی ہوئی تھی. میرے ذہن میں خیال آیا کہ پڑوسیوں کے بارے میں اتنی حدیثیں بیان کی گئیں, بلکہ قرآن کریم کی آیات پڑوسیوں کے متعلق ہیں اور رشتہ داروں سے متعلق ہیں. یعنی قرآن اور حدیث, رشتہ دار اور پڑوسی, ان کے حوالے سے زبردست ہماری تربیت اور ہماری تعلیم دے رہے ہیں. تو گویا کہ میں یہ جو سمجھ رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں, میری جہاں غلطی ہو میری اصلاح کیجئے گا. کوشش کر رہا تھا سمجھنے کی کہ ہمارے اسلام ہمارے دین نے ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا پارٹ ہمارے پڑوسیوں کو اور ہمارے رشتہ داروں کو بنایا ہے اور اس کے فضائل بیان کیے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کا بیان کیا ہے, اچھے برے پڑوسیوں کا بیان کیا ہے. تو اب چونکہ ایک ایسا طبقہ ہے, ایسی کمیونٹی ہے کہ جس کے لیے اسلام و دین نے میری تربیت کی ہے, مجھے ان کی امپورٹنس بیان کی ہے اور مجھے ان کو اپنے قریب رکھنا ہے, مجھے ان کے ساتھ ملنا ہے, مجھے ان کے ساتھ اٹھنا ہے, مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. یعنی میں یہ دیکھوں کہ میں جہاں رہتا ہوں تو میرے جو پڑوسی ہیں اس کے بارے میں میرا دین میری رہنمائی کر رہا ہے. میں ان سے مطلب کہ صرف نظر نہیں کر سکتا, میں ان کو الگ نہیں کر سکتا, میں ان سے جدا نہیں رہ سکتا.
ٹھیک,
مجھے مطلب ایون کہ ہمارے آپس کے گھریلو معاملات کا بھی سلسلہ رہے گا. چیزیں جائیں گی, چیزیں آئیں گی, کھانا جائے گا, کھانا آئے گا, بچہ جائے گا, بچہ آئے گا, ملنا جلنا. اگر آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں تو رشتہ داری کا بھی یہی ہے, بھلے وہ دور رہتے ہیں. رشتہ داری کا یہ کہ اگرچہ وہ دور رہتے ہیں مگر ان کی ایک ریسپانسبلٹی مجھ پر اسلام و دین نے ڈالی ہے, میں ان سے گلو خلاصی نہیں پا سکتا, مجھے ان کے ساتھ اسے سلوک کرنا ہے اور ان کا ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے, یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو میں پرسنلی طور پر میں دیکھ رہا ہوں, مدنی چینل کے ناظرین بہت کلوزلی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس پوری بات کو سمجھوں صحیح معنی میں اور آپ تک پہنچا سکوں. میں جیسے میں بھی تو کسی کا پڑوسی ہوں, مثال دی رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرا بھی کوئی میں بھی کسی کا پڑوسی ہوں, میں بھی کسی کا رشتہ دار ہوں. اور اگر میں اس کی طرف سے دیکھتا ہوں تو میں جس کا پڑوسی ہوں تو اس کو ایز اے میں پڑوسی ہوں تو اس کو میرے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے, مجھے وہ امپورٹنس دینی ہے جو اسلام و دین نے اس کو جس معاملے میں ترغیب دلائی ہے. میں بھی کسی کا رشتہ دار ہوں. میں آپ کو اپنی جگہ رکھ کر بات کرتا ہوں, تھوڑا سا یہ پہلو سامنے آ جائے گا, پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو بہت پیارے طریقے سے لے کر چل سکیں گے. اچھا, میں بھی کسی کا رشتہ دار ہوں. جب میں کسی رشتہ دار ہوں تو جو میرا رشتہ دار ہے اس کو میرے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے, میرے ساتھ وہ انداز اختیار کرنا ہے جس کو دین اسلام کو سمجھا رہا ہے, تو وہ مجھے امپورٹنس دے گا, مجھے اہمیت دے گا. گھر میں آنا, گھر میں جانا, دعوت, سلسلہ, خوشی, غمی, میں گویا کہ یہ دو ایسے پارٹ آف لائف ہیں ہمارے, پڑوسی اور رشتہ دار, جن سے علیحدگی نہیں ہو سکتی جب تک کہ شریعت واجب نہ کر دے, اور ان کے ساتھ مطلب کہ معاملہ ہمارا بنا جمع رہے گا. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام و دین نے ایز اے پڑوسی میرے لیے کیا حکم دیے ہیں جی, اور میں ایز اے رشتہ دار کیا حکم دیے ہیں. اب وہ میرے ساتھ مجھے پڑوسی کے طور پر لے رہا ہے, مجھے رشتہ داری کے طور پر لے رہا ہے, اور میرے ساتھ وہ کام کر رہا ہے جو اس کو اسلام و دین نے جس چیز کی دعوت دی ہے, ترغیب دی ہے. اب میرا کیا کام ہے کہ کیا میں اس کے ساتھ وہ سلوک کروں کہ جس سے وہ یہ سوچے گا یار کیا کروں یار پڑوسی ہے, یعنی ایک سمجھ رہے ہیں یار کیا کروں پڑوسی ہے یار کیا کروں یار بس رشتہ دار ہے. یہ جو تنگ دلی ہے نا, یہ جو تنگ دلی ہے, یہ جو مطلب انسان کی جہاں بے بسی ہے یار کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں, تو یہ چیز میرے وجود سے نہ میرے رشتہ دار کو فیل ہو نہ میرے کسی پڑوسی کو فیل ہو, بلکہ وہ مجھے دیکھ کر یہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے کتنا زبردست رشتہ دار ہے, اللہ کا شکر کتنا زبردست میرا پڑوسی.
سبحان
ہے
اللہ.
تجارت کے فضائل و مسائل پر مشتمل سلسلہ تعلیمات اسلام.
زکوٰۃ کس طرح نکالے جائے, یعنی میتھڈ آف زکات، زکات نکالنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ سارے حساب کتاب والے لوگ ہیں، ہمارے مدنی چرن کے ناظرین کے لیے یہ نئی باتیں ہوں گی، خاص طور پر جو چھوٹے جو کاروبار نہیں کرتے، چھوٹے سطح پہ کاروبار کرتے ہیں، چھوٹے سطح پہ کاروبار کرنے والے بیلنس شیٹ کبھی بناتے ہی نہیں ہیں، بس ایک حساب کتاب ذہن میں رکھتے ہیں اور خرچ کرتے رہتے ہیں. بیلنس شیٹ، زکات نکالنے کے لیے بیلنس شیٹ کیسے بنائیں گے جناب؟ سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اسلامی تاریخ کا تعین، اور جو جو قابل زکات اموال ہیں، ایسٹس ہیں، ان کی کرنٹ ویلیو کیا ہے، یہ آپ نے بنا لی. اب آتے ہیں جناب، پہلے یہ سمجھیے اس پورے حساب میں 5 لاکھ بنے ہیں جس جو زکات کی قابل زکات چیزیں ہیں، ان کی مالیت کتنی بنی ہے؟ 5 لاکھ روپے، اور 3 لاکھ روپے مختلف مد میں قرضہ بنا ہے. 5 میں سے 3 لاکھ نکلے، کتنے بچے؟ 2 لاکھ کی زکات بن رہی ہے. اب ہم ایک چارٹ کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ یہ چارٹ کیسے بنا. ایک شخص کے پاس سونا ہے، اس کی مالیت کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ روپے. چاندی کی مالیت کتنی ہے؟ 50,000 روپے. کرنسی اس کے پاس ہے 80,000 روپے کی، ٹھیک ہے جناب. پرائز بانڈ ہے اس کے کتنے؟ 70,000 روپے کے. مال تجارت اس کے پاس 1 لاکھ روپے کا. تو یہ سب قابل زکات اموال ہیں، جو آپ کی رقم پرائیویڈنٹ فنڈ میں جمع ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی رقم ہے، جی پی فنڈ میں جمع ہوتی ہے. نوکری پیشہ حضرات کی بات ہو رہی ہے، آپ تو سیٹ حضرات ہیں، یا آپ کی کمپنی ہے اور پرائیویڈنٹ فنڈ آپ نے قائم کیا ہوا ہے، تو ملازمین کے تعلق سے ہی مسئلہ ہے. تو قابل زکات چیزوں کو سامنے رکھا تو 5 لاکھ روپے بنے. قرضہ لیا ہوا تھا 1 لاکھ روپے. ایک پراپرٹی خریدی ہوئی تھی قسطوں پر، اس کے بھی پیسے رہتے ہیں کتنے؟ اپنا 80,000 روپے. پارٹیوں کی پیمنٹ رہتی ہے کتنی؟ 1 لاکھ روپے. اور گزشتہ سال کی زکات دینی تھی، کتنی بچتی ہے؟ 20,000 روپے. 3 لاکھ روپے اس پر واجب الادا ہے. تو زکات نکالنے کے لیے سب سے پہلے یہ بیلنس شیٹ بنے گی کہ جو جو چیزیں قابل زکات اموال ہیں، جو جو آپ کا مال ہے جن پر زکات فرض ہے، ان کی مالیت کتنی بن رہی ہے. ان کی جو مالیت بنے گی، پھر اس کے سامنے آپ دوسری شیٹ بنائیں گے کہ آپ پر قرضہ کیا ہے، ڈیو کیا ہے، وہ کیا چیزیں جن کو آپ نے مائنس کرنی ہے. باقی کتنے بچے؟ جتنے بھی باقی بچے 40 سے تقسیم کر لیں، زکات نکل آئے گی. تو جتنی بھی اماؤنٹ بنتی ہو 40 سے تقسیم کر لیں گے تو زکات نکل آئے گی. اب دیکھیں یہاں پر بہت ساری چیزیں تھیں، کسی فیکٹری کے اندر خام مال پڑا ہوا ہے، خام مال کے پروڈکٹ بنانی ہے، یہ بھی مال تجارت ہے. پرائیویڈنٹ فنڈ کا ذکر نہیں ہوا تھا اس شیٹ میں، اس کا ذکر بھی ہے. آپ کو کیا کیا چیزیں نکالنی ہیں، دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ موجود ہیں، ڈیٹیل ہم نے بتا دی ہیں.
عاشقان رسول کے سوالات اور امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا تراویح بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟
بلا عذر نہ پڑھا جائے، کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ ثواب ہے. اگر کسی نے بیٹھ کر پڑھا تو اس میں ہے اختلاف علماء کا، البتہ یہ کہ ہو جائے گی بغیر عذر بھی بیٹھ کر پڑھی تو، یہ پڑھنا نہیں چاہیے. بلکہ تھوڑا بہت عذر ہو نا، تب بھی اگر کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو تراویح کھڑے کھڑے ہی پڑھنی چاہیے. کہاں روز روز تراویح ملتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کی لذتیں اللہ کرے کہ ہم کو نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد اسلم اتاری اصحابی زون ٹھٹا سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں.
ماشاءاللہ.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، امام صاحب کے ہاتھ میں اگر زخم ہو، پٹی بندھی ہوئی ہو، تو کیا اس پٹی پر مسحا کر کے نماز پڑھا سکتا ہے؟
مسحا کے لیے یہ ہے کہ یا تو زخم کو پانی نقصان پہنچائے گا، یا یہ کہ جیسی پٹی باندھی ہے ویسی کھول کر یہ باندھ نہیں سکے گا دوبارہ، اور یہ زخم اس کا کھلا رہ جائے گا. تو یہ اگر مجبوریاں ہیں تو اس صورت میں باقی حصے تو وضو میں پانی سے ہی دھوئے جائیں گے، پٹی اور اس کے اطراف میں بھی اگر لپٹی ہوئی ہے پٹی، اس سب پر پانی والا ہاتھ پھیرا جائے، مسا اس طرح کیا جائے کہ اس کے ایک ایک ذرے پر پانی کی تری پہنچ جائے، تو اب وہ امامت بھی کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم.
قریب سحری آپ نے ملاحظہ کیا نور کی برسات سے سدا سلسلہ نور رمضان جس کی چند جھلکیاں.
سگیری عادتیں اچھی ہونی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عادتیں خراب ہو جاتی ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ فرمائیں یہ عادتیں خراب کیوں ہوتی ہیں؟
جیسا جیسا ماحول ملتا ہے، انوائرمنٹ ہوتا ہے، جیسا اس کو صحبت ملتی ہے، گیدرنگ ملتی ہے، اس سے وہ جو ہے چیز اڈاپٹ کرتا رہتا ہے، وہ چیز اس کے اندر آتی رہتی ہے. اب چاہے وہ اسکرین کے ذریعے دیکھے، ٹی وی کے ذریعے دیکھے، نیٹ کے ذریعے دیکھے، یا ایسی گیدرنگ میں بیٹھے یہ، تو وہ چیز وہ لیتا رہتا ہے لیتا رہتا ہے لیتا رہتا ہے، اور آخر کار وہ اگر بری صحبت ملتی ہے تو برا انسان بن جاتا ہے، اور اگر اچھی صحبت ملتی ہے تو پھر وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور کئی لوگوں میں تو ایسی عادتیں پڑ جاتی ہیں، اب جیسے چوری کی عادت، یہ بھی کسی چور کے پاس بیٹھ کر ہی بنی ہوگی ہے. اگر کسی اچھے کی صحبت ملتی تو ظاہر بات ہے چوری سے وہ بچتا ہی ہے. اور بعض اوقات ایسی عادتیں جو ہے وہ بچپن میں اسکول کے زمانے سے بھی بعض اوقات پڑ جاتی ہے. پھر گھر کا ماحول نہ ہونا، تربیت نہ ہونا، اسی طرح جھوٹ بولنا، گالی دینا، بری بات کرنا، بعض اوقات گھروں کا ماحول بھی دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے بچے کے کسی بڑے سے بدتمیزی کی یا بڑے نے کچھ کہا تو گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ تو سن کے کیوں آ گیا، تو نے سنا ہی کیوں نہیں، ان کے منہ پہ سنا کر آتا.
واہ.
تو گویا اس کو وہ تربیت دی جا رہی ہے کہ تجھے یوں اگریسو ہونا تھا، تو نے اس سے بدتمیزی کرنی تھی، تجھے سن کر نہیں آنا تھا.
اس میں کانفیڈینس پیدا کر رہا ہے نا بچے کے اندر،
کانفیڈینس بھی بیڈ کانفیڈینس.
کوئی اس کو مطلب کوئی اس کو مارے نہ، کوئی اس کا حق نہ دبائے، مطلب اب بچہ ہے تو اس کو دلیر اور شیر بھی تو بنانا ہے نا.
وہ شیر
اگر مار کھا کے گھر پہ آ جائے گا تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا.
آپ کے ساتھ رہے گا تو شیر بنا ہی دیں گے اس کو.
اللہ
شیر بھی جب خون خار ہوتا ہے نا تو پھر وہ اپنوں پر بھی وہ کیا کہتے ہیں حملہ کر دیا کرتا ہے. جو لوگ اس طرح کی بچوں کو تربیت دیتے ہیں تو پھر وہ بیچ چوراہے میں والدین کی عزت بھی جو ہے نا وہ تار تار کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ اسے اسی بات کا ذہن دیا گیا ہے، تو وہ پھر باپ کو بھی اسی انداز میں جواب دے رہا ہوتا ہے، ماں کو بھی، دیگر رشتہ داروں کو بھی، عزیز و اقارب کو بھی اس طرح جو ہے وہ جواب دے رہا ہوتا ہے. پھر بعض اوقات والدین بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ او ہو اس موقع کے لیے نہیں اس کو سکھایا تھا.
یہ تو ایسا شیر بنا دے جو ہمارے منہ کو آ رہا ہے.
جی
تو شیر بالکل بنائے، لیکن وہ بنائے شیر خدا کے فیضان والا شیر. جس کی عادت اور اتوار شیر خدا کے فیض یافتہ ہوں، ایسا شیر نہ بنائے کہ جو ہے نا جس کے نوچنے والا درندوں کی صفت والا ہو. اب یہ بھی ایک عادت ہے نا، اللہ رب العزت کے کرم سے آپ نے پڑھا ہے تو آپ کی عادت ہے کہ جہاں جہاں اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو بلکہ ضرورت کیا محسوس کرتے ہیں خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک عادت ہے. تو عادتیں جو ہوتی ہیں سلمان بھائی وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں جو فطری طور پہ ہمارے مزاج کا حصہ بنتی چلی آتی ہیں پیدائش سے پھر بڑے ہونے تک، دوسری عادتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم معاشرے سے اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں. تو ہمیں اس میں ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمارے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہمارے اندر آ جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہم چاہ کر درست کر سکتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے عادت کے حوالے سے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ میری عادتیں ہیں کیسی.
اس کو کنکلوڈ تو کریں، بات جو چلی تھی اس کو مطلب ایک فائنل تو کریں. بھئی ہم اپنے بچے کو اگریسو نہ بنائیں. آپ یہ فرما رہے ہیں، رکن شورا نے فرمایا کہ بچے کو اگریسو نہ بنائیں. اگریسو نہ بنائیں تو پھر اس کو کیا بنائیں؟ مجھے یہ بتائیں آپ.
دیکھیں کامیاب لوگ جو ایک اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں
جی،
وہ نرم، برداشت کرنے والے، بڑوں کی عزت کرنے والے
جی.
جب بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے، ایسے بھی والدین ہیں کہ اگر کسی بڑے نے ناحک کہہ دیا ہو، ڈانٹ دیا ہو، جھاڑ دیا ہو، کچھ کہہ دیا ہو، تو گھر والے یہ بھی تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، بڑے کہہ دیا کوئی بات نہیں، بیٹا بڑے ہیں، بڑے کہہ دیتے ہیں، برداشت کریں بیٹا، نہیں کوئی بات نہیں، ہو سکتا بیٹا آپ ہی کی بھول ہو، آپ ہی کی غلطی ہو.
صحیح.
یہ ایک پوزیٹو تربیت کا بھی ایک طریقہ ہے. یہ
صحیح.
اپنے بچوں کو بھی پوزیٹو تربیت دیں، مثبت انداز سکھائیں
جی.
ان کو نرمی سکھائیں، شفقت سکھائیں.
سلمان بھائی یہ جو آپ نے ٹاپک شروع کیا ہے ایک عادت اور پھر بچپن کا، تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. امام علیہ سنت اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ بچپن کی پڑی ہوئی عادت کم چھوٹتی ہے. صحیح. یعنی تربیت کرنے کا اور اچھی عادتوں کا خوگر بنانے کا جو اصل وقت ہے وہ بچپنا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکرمو اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، واحسنوا آدابہم، اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ۔ تو یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی عادتوں کا خوگر بنائے۔ اور جس طرح مہروز بھائی نے ارشاد فرمایا، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے طبیعت۔ عربی میں عادت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اخلاق کا، اور طبیعت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شمائل کا۔ شمائل کیا ہوتے ہیں؟ یعنی طبیعت انسان کی کیا ہوتی ہے؟ وہ خوبیاں، وہ اوصاف جو انسان بچپن ہی سے، پیدائش سے ہی لے کر آتا ہے۔ اور اخلاق، یا جس کو اردو میں عادت کہا جاتا ہے، وہ ایسی خوبیاں اور اوصاف ہوتے ہیں جو انسان دنیا میں آنے کے بعد سیکھتا ہے
جی۔
لیکن یہاں پر سلمان بھائی، ایک کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ بندے کی نیچر جو ہے، جو عادت ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ یعنی لوگوں کو جری اور جرائم پر پختہ کرنے کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ وہ لوگوں سے یہ باتیں سنتا ہے کہ یہی تو اپنی عادت سے مجبور ہے، اس کی عادت کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے عادت ایسی شے بنائی ہے جو تبدیلی کو قبول کرتی ہے۔ یعنی تربیت سے عادت میں تبدیلی آتی ہے۔ یعنی سب سے بڑی آپ مثال دیکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور فرمانے سے پہلے، ظہور اسلام سے پہلے، عرب کی جاہلیت کا کیا عالم تھا اور کیسی عادات تھیں۔ لیکن جب ظہور اسلام ہوا تو لوگوں کی کیسی عادتیں بدلی کہ اب رہتی دنیا تک وہ افراد جو ہیں وہ مشعل راہ بن گئے۔
سبحان اللہ۔ وہ کیا نا، یہ شعر بھی کتنا پیارا شعر ہے، ظہور اسلام ہوا آقا تشریف لائے ہیں جی، پنجابی شاعر نے کیا خوب بات کہی، فرماتے ہیں نور ازلی چمکے آتے غیب اندھیرا ہو گیا، کیسے لوگوں کی عادتوں کو کیسا خوب اور بہتر بنایا ہے کہ آج وہ زمانے کے لیے ہدایت کے ستارے ہیں۔ حضور،
سلسلہ دعاؤں کی قبولیت کے قرآنی واقعات دیکھیے چند جھلکیاں۔
خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور جب تعمیر ہو چکی تو اپنے اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی آج کے سلسلے میں انشاءاللہ رحمان عرض کیا جائے گا، اور دعا کے متعلق مزید بھی مدنی پھول پیش کیے جائیں گے۔ دعا کی کہ میری اولاد فرما بردار رہے، عبادت کے طریقے سیکھے۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا، کعبے کو عظمت بخشی، شرف بخشی، اور ایسی شہرت اور قبولیت ہوئی کہ وہ کسی دوسرے گھر کو کبھی نہیں مل سکی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل قبول ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عمل قبول ہوا، اور یہ دونوں مبارک ہستیاں، دونوں نبی جو کہ باپ بیٹا ہیں، یہ انسانیت پر احسان کرنے والے قرار پائے۔ حج اور دیگر عبادتوں کے طریقے سکھائے گئے۔ ان کی اولاد میں اللہ تعالی کے فرما بردار پیدا ہوتا رہے، حتیٰ کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو یوں بیان کیا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 127 اور 128، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ترجمہ کنز الایمان. اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں یعنی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا، اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان.
وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں، آئیے دیکھتے ہیں سنت بھرے بیان کے مناظر.
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی حالانکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرماتے. جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی، پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر دعا کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو مانگ تو یہ عطا کیا جائے گا، تو مانگ تو یہ عطا کیا جائے گا.
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.
کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اگر آپ کی ذات بابرکت پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لو. آئے آئے آقا آپ کی ذات بابرکت پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لو تو کیسا رہے گا؟ رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ہاتھ میں ہر کلچی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کلچی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کلچی ہے، مالی کے کل کے ہے لاتے یہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعہ کی رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑتا ہے.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ.
نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی وہ صفا کے گیت گاتے جائیں گے.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ہر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو. جمعہ کے دن ایک روایت میں ہے کہ جس نے روزے جمعہ مجھ پر 200 بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.
آئیے دیکھتے ہیں قرآن فہمی پر مبنی سلسلہ قرآن کے عنوان.
اللہ رب العالمین نے جو کہ ارشاد فرمایا ہے حدیث قدسی ہے کہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے, آدھی سورت اللہ کے لیے اور آدھی سورت بندوں کے لیے. اللہ کے لیے کیا ہے کہ آدمی حمد بیان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور یاک نعبد و یاک نستعین تک, یہ اللہ کی حمد ہے, اللہ کی ثنا ہے, مالک یوم الدین رب کی قدرت کا اقرار ہے, یوم جزا کے مالک وہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس کا اقرار ہے, اور پھر آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس عبادت اور استعانت کا ذکر ہے, یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے. اس کے بعد جو آتے ہیں کلمات اہدنا الصراط المستقیم, یہ دعا ہے اور ہم سب گویا کہ سب کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط مستقیم, صراط کہتے ہیں راستے کو, مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو, اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا. وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس کی ہم دعا مانگتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ بعض اس کے تراجم یوں بھی کیے گئے کہ ہمیں ہدایت عطا فرما, لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت کا جو ترجمہ ہے ہم کو سیدھا راستہ چلا, جسے کنز العرفان میں بھی سہل انداز میں ہمیں سیدھے راستے پر چلا یہ ترجمہ کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ اب سیدھا راستہ تو دیکھ چکے, ہدایت اصل تو ہم دیکھ چکے اور اللہ کی رحمت سے مل چکی, ایمان ہو جانا, حاصل ہو جانا, مومن بن جانا, اسلام لے آنا, تو سیدھا راستہ تو مل چکا ہے. اب دعا یہ کرنی ہے اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما, ہمیں اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اب دعا یہ کرنی ہے. تو یہ دعا مانگتے ہیں اور ہم ہر روز نماز کے اندر بھی اس دعا کو مانگتے ہیں, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اب وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے, عقائد کا سیدھا راستہ یہ ہے صراط مستقیم سے مراد, یعنی جس پر تمام انبیاء چلے. اور یہ بھی اسے مراد لیا گیا ہے کہ اسلام کا سیدھا راستہ جس پر صحابہ کرام, جس پر اولیاء صالحین کاملین, یہ سب جس راستے پر چلے ہیں, جو انہوں نے عقائد نظریات کے جو حامل تھے, وہی عقائد وہی نظریات وہی راستہ ہمیں بھی منتخب کرنے کی اللہ توفیق بخشے, تو اس راستے پر استقامت کی گویا کہ یہ ہم دعا مانگتے ہیں.
رمضان کی مہک سے مہکتا سلسلہ خوشبوئے رمضان کی چند جھلکیاں,
مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کی کیا ہی بات ہے کہ جس کے دیدار کے لیے یقیناً ہر مومن تڑپتا ہے. اور کسی شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے کہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے, زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. سلسلے کے آج ہمارا موضوع ہے پرسکون رہیے. ایک شاعر کا کلام اور بڑا پیارا شعر, سکون کے اعتبار سے ہی سکون کا لفظ اس شعر میں استعمال ہوا. گنبد خضرا اور مدینہ منورہ کی بات ہوئی تو یہ بات ذہن میں آئی. شاعر نے کہا مفتی صاحب جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا, دلے مستر وطن میں پھر تجھے کیسے قرار آئے, اپنی بات کو اگر ہم یہیں سے شروع کریں اور آغاز یہاں ہو کہ جب ہم مدینہ پہنچتے ہیں یا جو عاشقان رسول مدینہ کی زیارت کر چکے ان کی زندگی میں کیسا ان گھڑیوں میں سکون ہوتا ہے جو گھڑیاں انہوں نے حضور کے در دولت پر گزاری ہوتی ہیں.
یقیناً ہر انسان سکون کی تلاش میں تو رہتا ہے, اور عاشق کو واقعی جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضری اسے مل جائے, مدینہ منورہ کی حاضری مل جائے, تو کہیں اس کے سکون کو بھی سکون آ جائے, ایسا قرار نصیب ہو جائے. اور ایک دلی تمنا ہوتی ہے اور اس کے لیے تڑپتے ہیں. تو کئی ایسے ہیں, کئیوں کو ایسا دیکھا گیا ہے, اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر کے بس ایک جذبہ ہے کہ پہنچنا ہے.
یہ تو ہے کہ جو وہ جمع پونجی جمع کر رہے ہیں ان کو اس جمع کرنے میں بھی سکون مل رہا ہے,
سکون مل رہا ہے. اور یہ ان کو پتا اس کے بعد میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, اور ذرائع نہیں, اسباب نہیں, یہ نہیں, لیکن جو ہے وہ کوشش کر کے وہ خرچ کر کے وہاں کی حاضری کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہاں کئی ایسے غریب لوگوں سے بھی جب بات چیت ہوتی ہے نا, تو ہر اس کے دل کی تڑپ ہوتی ہے, یار میں جمع کچھ کر کے اپنے ماں باپ کو مدینہ دکھا دوں, مکہ دکھا دوں, عمرہ کروا دوں, ایک تڑپ ہوتی ہے. اور کئی ماشاءاللہ یہ جذبہ ہے, نوجوانوں میں بھی ایسا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر کے سلسلہ ان کی کوشش ہوتی ہے والدین کو بھیجا جائے, بلکہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اب خود پہلے نہیں جائیں گے بلکہ وہ یہی کوشش کریں گے کہ ماں باپ کو پہلے جو ہے وہ ہم زیارت کروائیں. تو یقیناً وہاں کی جب حاضری ملتی ہے تو ایک بہت قرار ملتا ہے, سکون ملتا ہے, اور زندگی کے وہ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو مدینہ پاک کی حاضری میں اور وہاں کے اس مبارک شہر میں گزرے. اور ایسا کیوں نہ ہو, صحابہ کرام علی مردوان جس شہر کی طرف دور دراز سے جس طرح وہاں جمع ہوئے, اور پھر حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس شہر کے ساتھ جو ان کی وابستگیاں رہی, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پھر برسوں بعد پھر واپسی آئے اور مدینہ پاک کے اندر ایک ان کی کیفیت تھی, تو یہ اس شاخ کا ایک انداز ہوتا تھا. اور جب بھی حاضری بزرگ بھی جب دینے کے لیے جاتے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسے کلام, کوئی نہ کوئی ایسی عرضیاں لے کر اپنے اپنے انداز میں لے کر جو ہے وہ لے کر بارگاہ رسالت میں, یعنی اس احساس کے ساتھ جاتے ہیں یقیناً کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ ہمارے بزرگوں نے لکھا نا کہ ہم کسی پتھر کے پاس یا کسی ایسے ٹیلے کے پاس نہیں بلکہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں.
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے روکا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور سے,
تو انہوں نے کہا میں ایسے نہیں, میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور یہ تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کے وسیلہ بنے, ہمارے بھی یہ وسیلہ بنیں گے. تو یہ اس انداز سے, اور امام مالک سے پوچھا گیا کہ دعا کس طرف کرنی ہے مجھے, مکہ شریف کی طرف منہ کر کے کعبہ شریف کی طرف کہ حضور کی طرف, تو انہوں نے کہا کہ آپ حضور کے جو ہے وہ رخ انور کی طرف ادھر کریں, کیونکہ یہ تو جب جد امجد آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہے تو ہمارے بھی وسیلہ ہے ان کے لیے. یعنی یہ تو گویا کہ ایک عقیدے کی ایسی محبت والی وہ بات ہے کہ یہ حضور ہمارے لیے وسیلہ بھی ہے, یعنی اس احساس کے ساتھ جانا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں, اور وہ نبی پاک علیہ السلام جن کے پاس جانے کی بارگاہ میں حاضری کی بشارتیں ہمیں, قرآن فرماتا ہے اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور آ جائیں اے محبوب آپ کی طرف, یہاں آ جائیں اور یہاں آ کر استغفار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں, تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. تو جب اس عقیدے اور نظریے اس سوچ کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں, جب درود پاک کی آپ نے فضیلت کو بیان کیا نا کہ میرے اوپر درود پیش کیے جاتے ہیں تم درود پڑھو, تو اس وقت صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وبعد وفاتک, آپ کے وصال فرمانے کے بعد, تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء, اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے نبیوں کے جسم کو کھائے. تو یہ عقیدہ بھی ہمارا ساتھ ہو, ہم جس نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ حیات بھی ہیں, وہ ایسی حیات طیب کے ساتھ ہیں, وہ ہمیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں.
قرآن مجید درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ قاعدہ اور قرآن, دیکھیے اس کے مناظر.
ہم اپنے چوتھے سلسلے میں جو کہ سلسلہ ہے قاعدہ قرآن, اس میں ہم قاعدہ اور قرآن سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں ہم حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اور اس سلسلے میں ہم قاعدہ اور قرآن کو درست طریقے سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج اس سبق نمبر 2 ہی ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ مدنی منے بھی ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جیم دال.
جیم دال.
خا دال.
خا دال.
اگر آپ ہو سکے تو مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدہ رکھ لیجئے، اگر مدنی قاعدہ نہیں بھی ہے تو آپ کو اسکرین پر یہ تمام حروف نظر آ رہے ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. ہا دال.
ہا دال.
آگے عین دال.
عین دال.
یہاں پر بھی دیکھیے، عین کی جو مقدار ہے وہ 3 الف کے برابر ہے، دال کی مقدار بھی 3 الف کے برابر. آگے پڑھتے ہیں، غین دال.
غین دال.
خا لال.
خا لال.
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوشبودار اقوال سے سجا سلسلہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج ہم اپنے سلسلے میں بخاری شریف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان ذکر کرتے ہیں. اس حدیث مبارک کو امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب الجامع الصحیح للمسلم میں ذکر فرمایا. اس حدیث کے راوی بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکتا یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور گم پھر کر وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب کوئی قوم کوئی جماعت ان کو ایسی مل جاتی ہے، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهِ، کہ وہ جماعت اللہ کا ذکر کر رہی ہو تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، آؤ اپنی منزل کی طرف آ جاؤ. یعنی ہمارا جو زمین پر گھومنے کا پھرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ذکر کرنے والی جماعت کو تلاش کریں، وہ جماعت تو ہمیں مل چکی ہے، جن کو مل چکی ہے وہ دوسروں کو آواز دے کر اس جماعت کی طرف بلاتے ہیں، پھر وہ ان لوگوں کو آسمان دنیا تک اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں، ہر طرف فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. تو ان کا رب عز و جل، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رب ذوالجلال کو ہے، ہمارے دلوں میں اٹھنے والے وساوس کی خبر بھی خالق کائنات کو ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں تیری قسم انہوں نے تیری تسبیح پڑھی، تیری پاکی بڑائی حمد اور عظمت کو بیان کیا، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تیری قسم انہوں نے تجھے دیکھا نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، میری بزرگی کو بیان کر رہے ہیں، میری پاکی بیان کر رہے ہیں، میری حمد بجا لا رہے ہیں، ابھی تو مجھے دیکھا نہیں، تو جب وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری بہت زیادہ عبادت کرتے اور زیادہ شوق سے تیری پاکی اور بزرگی کو بیان کرتے. پھر اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں وہ مجھ سے مانگ کیا رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تجھ سے تیری جنت کو مانگ رہے تھے. اللہ عز و جل فرماتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے جس جنت کو وہ مجھ سے مانگ رہے تھے؟ کیا انہوں نے اس جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری قسم انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ ابھی دیکھا نہیں تو یہ حال ہے، اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر ان کی طلب کیسی ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو شدت کے ساتھ اسے پانے کی خواہش کرتے، اس کی طلب میں شدید کوشش کرتے اور اس طلب میں زیادہ رغبت کرتے. پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے لیکن جہنم کو نہیں دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو شدت کے ساتھ اس سے فرار اختیار کرتے اور اس سے خوف کھاتے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں تم کو گواہ بناتا ہوں، اے فرشتو میں تم کو گواہ بناتا ہوں، فأشہدکم میں تم کو گواہ بناتا ہوں، انی قد غفرت لہم وہ جو ذکر کرنے والی جماعت تھی، وہ جو میری پاکی کو، میری بزرگی کو اور میری حمد کو بیان کر رہی تھی، میری بڑائی کو بیان کر رہی تھی، وہ جماعت کے جو مجھ سے جنت کو طلب کر رہی تھی، وہ جماعت کے جو جہنم سے پناہ مانگ رہی تھی، اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ، قد غفرت لہم میں نے اس پوری جماعت کی بخشش کر دی. پھر وہاں پر ایک فرشتہ، حدیث میں فرمایا ملکم من الملائکہ، اس فرشتوں کی جماعت میں سے ایک فرشتہ، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے الہی فیہم فلان لیس منہم، ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ جو ان میں سے نہیں تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا مقصود ذکر کرنے کے لیے آنا نہ تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے وہاں دیکھا کہ ذکر کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اپنی کسی اور حاجت سے آیا تھا. انما جاء لحاجت، مقصود ذکر نہیں تھا، ایک حاجت کے لیے وہاں پہنچا تھا. تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا شقی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا، ان ذکر کرنے والوں کی جماعت کے ساتھ جو آ کر مل جاتا ہے ان کے صدقے میں میں اس کو بھی بخش دیتا ہوں.
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی سلسلہ سیرت محسن انسانیت کے مناظر.
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو ہیں، اور ہر پہلو اپنے اندر کمال رکھتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ بہت زیادہ ہے اور ہر وصف اپنے کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ آج کے سلسلے میں جو ہم بیان کریں گے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عفو و درگزر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عفو و درگزر کی شان کیسی ہے اور کیسے کیسے دشمنوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا اور کیا انداز ہوتا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاف کرنے کے حوالے سے، ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں معاف کرنے کے حوالے سے، آج کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ عزوجل وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن کریم کے نویں پارے کے اندر سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تین باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر ایک، کہ جو مجرم معذرت طلب کرتا ہو اور آپ کے پاس آئے تو اس پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے آپ اس کو معاف فرما دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اچھے اور مفید کاموں کا حکم دیں۔ نمبر تین، کہ جاہل اور ناسمجھ لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہیں تو آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایسی ملتی ہے جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ذاتی انتقام نہیں لیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کبھی کوئی بھی زیادتی کرتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ ایسے بیسیوں واقعات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جس کے اندر یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارک ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نجرانی چادر پہنے ہوئے تھے اور اس کے کنارے جو ہیں وہ کھرد رہے تھے۔ ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے چادر کو پکڑ کے کھینچا اور اتنا زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر خراش آ گئی، آپ کی گردن مبارک پر خراش آ گئی، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ یہ کرنے لگا کہ اللہ کا مال جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے آپ مجھے کچھ عطا کریں۔ اس طرح کے معاملے پر، ایسی بدتمیزی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اس دیہاتی کو معاف فرما دیا بلکہ اس کو عطا بھی فرما دیا، جو وہ مانگ رہا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مطالبہ بھی پورا فرما دیا۔ یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شان عفو و درگزر، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرما دیا کرتے تھے۔
آپ نے طبی معلومات سے بھرپور سلسلہ صحت کا راز ملاحظہ کیا، اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر۔
معاشرے کے ہر ہر طبقے کے لیے ہر ہر دور میں اہم ترین معاملہ وہ یقیناً صحت کے معاملات ہوتے ہیں، اور ہم اپنے سلسلے میں ہائی لائٹ کرتے ہیں سم کور ایشوز وچ وی آر فیسنگ انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی، وہ اہم مسائل صحت کے جو ہم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر فیس کرتے ہیں۔ اور آج کا ٹاپک کیا ہوگا؟ صحت کے راز میں، کس راز سے آج ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں؟ لیٹ سی ورڈز ان سائڈ دا باکس۔ دیکھیے اس باکس میں آج کیا ہے، آلودگی، پولیوشن۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پولیوشن اور آلودگی، یعنی گندی ہوا، گندا پانی۔ اس کے ساتھ ساتھ مٹی کی آلودگی بھی ہوتی ہے، شور کی بھی آلودگی ہوتی ہے، اور آپ کے لیے ایک حیران کن بات ہوگی، لائٹ کی بھی آلودگی ہوتی ہے۔ Yes, there is a pollution of light. آلودگی سے مراد کیا ہے؟ آلودگی سے مراد زہریلے اور گندے مادے ہیں جو کہ ان چیزوں میں موجود ہوتی ہیں۔ اور اب میں سلسلے کے آغاز میں آپ سے ایک الرٹ شیئر کرتا ہوں، ایک ایسی انفارمیشن جو بڑی حیران کن ہے، اور جب میں نے یہ ریسرچ کی تو مجھے بھی اس کو پڑھ کر اور سن کر حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا کہ یہ آلودگی اور پولوشن ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے۔ And if you'll not do some steps, some precautionary steps on war footings, then what will happen? اگر کچھ urgently نہ کیا گیا، جلدی نہ کیا گیا، تو کیا سے کیا ہو سکتا ہے؟ جن علاقوں میں آلودگی زیادہ ہے، دنیا کے جن خطوں میں پالیوشن زیادہ ہے وہاں جرائم زیادہ ہو سکتے ہیں. جی ہاں، 2011 میں سیفی روتھ جو ایک انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہے لنڈن اسکول آف اکنامکس میں، اس نے یہ تحقیق کی کہ آلودگی کے یہ اثرات کہ ہوا گندی ہو جاتی ہے، وہ گندی ہوا ہم اپنے جسم میں لے کر جاتے ہیں تو پھیپھڑوں میں بیماریاں ہو سکتی ہیں، دیگر بیماریاں ہو سکتی ہیں، گندا پانی پینے سے ڈائریا ہو سکتا ہے، کولرا ہو سکتا ہے، ڈائسنٹری ہو سکتی ہے، ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، یہ تو ایک بات ہے. لیکن یہ ایک نئی تحقیق ہے کہ آلودگی کا یہ بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے انسان کے اوپر. کیا کہ باقاعدہ تجربات کیے گئے، وی ہیو ٹرائلز، وی ہیو ایکسپیریمنٹس، وی ہیو سائنس بہائنڈ دس آل ریسرچ دیٹ the areas where pollution is more you will have more crimes. ان جگہوں کے اوپر زیادہ زیادہ crimes ہوں گے. کیوں؟ آلودگی سوچنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے، آلودگی سے دماغی امراض پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کی پرفارمنس اور کارکردگی متاثر ہوتی ہے جس علاقے میں زیادہ آلودگی ہو. اور آخر میں وہی بات کہ لیول آف کرائم یعنی جرائم کی شرح بھی وہاں بڑھ جاتی ہے. انہوں نے کیا کیا سائنسدانوں نے، آلودگی کا گندا بادل تھا، وہ گندا بادل وہ موو کرتا تھا، تو یہ کیا کرتے تھے کہ اس کو موو کرتے ہوئے ٹریک کرتے تھے کہاں کہاں جا رہا ہے، اور جس شہر کے اوپر یہ ٹک جاتا تھا، رک جاتا تھا، اس شہر کے بچوں کا پیپر لیتے تھے، ایگزام لیتے تھے، ٹیسٹ لیتے تھے اس بادل کے بغیر اور اس بادل کے ساتھ. بچوں کی پرفارمنس میں اور ریزلٹ میں واضح فرق ہوتا تھا، نتائج میں فرق ہوتا تھا. اور پھر یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں بھی ایسی ہی ریسرچ ہوئی جس میں 600 مختلف علاقوں میں ہونے والے جرائم کا اندازہ لیا گیا، جائزہ لیا گیا، اور ان کا بھی تعلق آلودہ ہوا سے پایا گیا.
ایمان افروز بیان پر مبنی سلسلہ ایمان کی شاخیں.
حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے مشوق بزرگ گزرے ہیں، یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. آپ نے ایک رئیس کو دیکھا، مالدار، بڑا سج دھج کے اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں، ان کے ایک قافلے کی صورت میں گھوڑے پر سوار گزر رہا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس انداز کو دیکھا تو یہ اللہ والوں کا ایک بڑا خوبصورت وصف ہے، عادت ہے، کہ اگر کسی کو دین سے دور دیکھتے ہیں تو یہ بزرگوں کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ وہ اس کو نیکی کی دعوت، اصلاح، فکر آخرت دلانے کا ایک ان کا جذبہ بڑھتا ہے. اللہ کے ولی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر انفرادی کوشش کی اب، اور فرمایا کہ اے بھائی، آپ نے خوب عمدہ لباس زیب تن کیا ہے، پھر اسے خوشبوؤں سے بسایا ہے، ہر طرح سے اپنے ظاہر کو بھی سجایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے شاہی دربار میں کہیں شرمسار نہ ہونا پڑے. حالانکہ یہ بادشاہ، یہ کمزور دنیا کا بادشاہ ہے، اس کے اہل دربار یہ آپ جیسے انسان ہیں، غیر مختار ہیں، یہ بے اختیار ہیں. تو اب ذرا غور فرمائیے کہ آج اس دنیاوی بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے وہ سارے انتظام کر رہا ہے، اچھا لباس پہن رہا ہے، تو دنیاوی بادشاہ کے دربار میں حاضری کا یہ انداز، اب ذرا غور فرمائیے. حسن بصری فرماتے ہیں اس سیٹھ کو کہ غور فرمائیے، کل بروز قیامت اللہ عز و جل کے دربار شاہی میں آپ کی حاضری ہوگی، وہاں یقیناً انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہوں گے اور اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام بھی ہوں گے. وہاں کے لیے آپ نے باطن کی آرائش زیبائش کا بھی کوئی انتظام فرمایا ہے؟ کیا وہاں گناہوں کی گندگیوں اور بدکاریوں کے بدبوؤں کے ساتھ آواز نہیں دیں گے؟ وہ مالدار شخص بڑا ٹینشن ہو گیا، توجہ کے ساتھ آپ کے ارشادات سن رہا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے بڑی پیاری بات کہی اور بڑی اس میں پیاری نصیحت ہے. آپ نے اسے پوچھا کہ شخص ذرا یہ بتا، جس گھوڑے پر تم بیٹھے ہوئے ہو، کیا آپ نے کبھی اپنے گھوڑے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھوڑے پر تو ترس کھا رہے ہو مگر اپنے کمزور وجود پر ترس نہیں کھاتے ہو. آپ اپنے گھوڑے پر وزن نہیں ڈال رہے کیونکہ آپ کو اس پر ترس آ رہا ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس گھوڑے پر ترس کرتے ہو، اپنے کمزور جسم پر ترس نہیں کھاتے ہو، اس پر رحم نہیں کرتے اور مسلسل اس پر گناہوں کا بوجھ لادے چلے جا رہے ہو. سوچئے تو صحیح، اسی طرح گناہوں بھری زندگی گزاری تو مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ مالدار آدمی، آپ کی انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت سے بے حد متاثر ہوا، گھوڑے سے اتر کر آپ کا مرید ہوا اور اللہ والا بن گیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی.
ماہ سیام کے بابرکت لمحات میں ہوا سلسلہ برکات رمضان. ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر.
کہ نبی پاک کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی محبت کا معیار بیان کیا گیا نا، نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، حضور کی اطاعت کرنا، حضور کی بات کو ماننا، حضور کی بات کو تسلیم کرنا، یہ ہے اللہ کی محبت کا معیار. کیونکہ یہ یہود و نصارہ جس بات کی ریا کرتے تھے اعلان کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہودی کہتے
ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو ان کی اتباع کی ضرورت ہی نہیں، ان کو ماننے کی ضرورت،
اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں
اور ہم تو ایسے جنت میں جائیں گے.
بلکہ وہ کہتے ہیں جنت تو بنائی یہود کے لیے گئی ہے.
اس پر جواب دیا کہ اس حبیب کی غلامی اختیار کیے بغیر، اتباع اختیار کیے بغیر، محبت اختیار کیے بغیر کوئی اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا. یعنی کمال ہے منیم بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی کے بغیر بندہ جو ہے وہ کسی کمال کو پہنچ سکتا نہیں ہے.
ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا. صحابہ کرام کی روایتیں موجود ہیں، حضرت عمر نے کہا تھا آقا میری جان کے بعد نا آپ مجھے عزیز ہیں، یعنی جان پہلے عزیز ہے پھر ساری کہنا سے بڑھ کر آپ عزیز ہیں. تب کیا فرمایا گیا؟ تب آقا علیہ السلام فرمایا نہیں عمر، کامل ایمان والا ابھی نہیں. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا آقا جان سے بھی بڑھ کر، پھر آقا فرمایا الان، ہاں عمر اب جو ہے
اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. غور کریں شاہ رخ بھائی کتنی پیاری بات ہے، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ بندے کو محبت کس سے ہونی چاہیے؟
سرکار علیہ
الصلوۃ والسلام کی ذات سے. اب دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اچھا ہم نے قرآن یہ آیات سنی ہے علماء سے اور ہم بیانات بھی سنتے ہیں، مگر غور کریں کیا ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے میں اور ہمارے عمل میں برابری بھی ہے یا نہیں؟ کیا ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارے گھر بار، ہمارے بیوی بچے، ہمارے دوست و احباب، ہمارے مال، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، یہ سب ان سے زیادہ ہمارے دل کے اندر نبی پاک کی محبت ہے یا نہیں؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ نہیں ہے. ہے، مگر اس محبت کا جو اظہار ہے وہ کہاں ہے، اس کو بھی دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بھی اپنے کردار کے ساتھ ہونا چاہیے. جی منیم بھائی مزید آپ کچھ فرما رہے
ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صراحت ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب سے محبت کرنی ہے، اور بیسیوں آیات مبارکہ ایسی ہیں جس میں جو ہے ضمنی طور پر یا اجمالی طور پر حکم دیا گیا. جیسے کہا گیا واطی اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو؟ میری بھی اطاعت کرو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اتباع کرو. اور بھی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت کا، اتباع کا، اپنے محبوب کی پیروی کا حکم دیا. یہ ساری چیزیں بھی محبت میں آتی ہیں. بندہ پیروی اسی کی کرتا ہے جسے محبت کرتا ہے. جس سے محبت نہ ہو تو بندہ اس کی اتباع بھی نہیں کرتا.
دشمن کی پیروی کون کرے گا؟ بندہ جس کو برا سمجھتا ہو شاہ رخ بھائی، اس کی کبھی نہ اس کے لائف اسٹائل کو اپنائے گا، نہ اس کے ڈریس کو اپنائے گا، نہ اس کی گاڑی کو
دیکھنا پسند نہیں کرے گا.
پسند نہیں کرتا تو اتباع تو کرے گا اس کی جس سے بندہ محبت.
اور محسن بھائی صحابہ کرام تو وہ تھے نا جنہوں نے آقا علیہ السلام کو آمنے سامنے دیکھا ہے, آقا علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے, آقا علیہ السلام کے ساتھ اٹھے ہیں بیٹھے ہیں, آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا ہے. یہ وہ لوگ تھے, انہوں نے آقا علیہ السلام کے بہت سارے فرامین سنے, لیکن ان لوگوں کا کہنا کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کی بہت ساری باتیں سنی لیکن کسی کال سے اتنی خوشی نہیں ہوئی. جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرتا فرماتے ہیں کہ مرد اسی کے ساتھ ہوگا جسے محبت کرتا ہے. صحابہ کہتے ہیں جتنی آقا علیہ السلام کے اس فرمان سے ہمیں خوشی ہوئی ہے نا اتنے کسی اور فرمان سے.
محسن بھائی بات تھوڑی سی لو, جہاں یہاں خوشی کی بات ہے وہاں ایک اعتبار سے ڈرنے کی بات بھی ہے.
جی
یہ کہ جب یہ فرمایا کہ نا مطلق فرمایا
جس سے محبت کرے
گا, جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہے. اب یہ مجھے اور سب مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں سب کو یہاں غور و فکر,
صحابہ کو تو تھی حضور سے محبت,
صحابہ کو تو تھی ادھر,
تو انہیں خوشی ہو گئی,
تو وہ خوشی ہو گئی کہ ہماری تو محبت ہی ادھر ہیں تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ان کا پڑوس ملے گا, ان کی قربت ملے گی. اب ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہماری محبتیں کہاں ہیں, کس کی طرف ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ فلموں ڈراموں والے ایکٹرز اور اداکار اور نہ جانے کیسے کیسے افراد جو غیر مسلم تک ہوتے ہیں
اپنی محبت کے معیار کو
جی
دیکھیں,
کہ ایسا تو نہیں ہماری محبت اس طرف جا رہی ہوں تو پھر اس کے بعد تو روایت تو مطلق ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے.
دینی سماجی اور اہم موضوعات پر فکر انگیز گفتگو سنیے سلسلہ دلچسپ مکالمہ.
مدنی چینل کے ناظرین چلتے ہیں اپنے آج کے اس سوال کی طرف کہ جو اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے کرتا ہے اور پھر تو عالم کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے میٹھے پیارے سوہنے انداز سے اس کا جواب عطا فرماتے ہیں. چنانچہ اعرابی کا تیسرا سوال یہ تھا, آقا میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں, میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں. تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قناعت اختیار کرو غنی ہو جاؤ گے, قناعت اختیار کرو غنی ہو جاؤ گے. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ غنی ہونا شاید کون نہ چاہے گا. آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں, میں کروڑ پتی بن جاؤں. ہر کروڑ پتی چاہتا ہے کہ میں ارب پتی بن جاؤں, ہر ارب پتی چاہتا ہے کہ میں کھرب پتی بن جاؤں. کسی کے پاس اگر وطن عزیز میں پراپرٹی ہے تو اس کی خواہش ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں میری پراپرٹی ہونی چاہیے. کسی کے پاس اگر یہاں پر ایک کاروبار ہے تو اس کی خواہش ہے کہ میرے بزنس کی برانچز بڑھنی چاہیے. وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے تو بڑے کاروبار کی خواہش ہوتی ہے, چھوٹی موٹی انڈسٹری لگا دی ہے تو چاہتا ہے کہ میری پروڈکشن بڑھ جائے, میرے کلائنٹ بڑھ جائیں, میرے کسٹمر بڑھ جائیں, میرا بزنس بڑھ جائے, مجھ پاس اور مال آئے. ہر شخص کی کم و بیش یہ خواہش ہے, ہر چھوٹے سے چھوٹا اور ہر سے بڑے سے بڑا ابھی تک حلم مزید کے نعرے ہی لگاتا چلا رہا ہے. اور چاہیے, وی نیڈ مور, ہمیں مزید چاہیے, یہ صدا لگا رہا ہے. مگر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا حکمت برا جواب جو ہے کہ اگر تم سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتے ہو تو کیا اختیار کرو, قناعت اختیار کرو. یہ قناعت کیا ہے, آئیے انشاءاللہ عزوجل آج اس موضوع پر چند معروضات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا. چنانچہ خدا پاک عز و جل کی تقسیم پر راضی رہنا, جو ملے اس کو کافی سمجھنا, یہ قناعت ہے. مثلا کسی کی روزانہ آمدنی مثال کے طور پر 500 روپے ہو جس میں اس کی ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہوں تو اسی آمدنی پر مطمئن ہو جانا, مزید کی خواہش سے بچنا, یہ قناعت ہے. اور قناعت کا راستہ کیسا راستہ ہے, سنیے. سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, وہ شخص کامیاب ہو گیا, کون, جو اسلام لایا. بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ پاک نے اسے دیے ہوئے رزق پر قناعت کی توفیق عنایت فرمائی۔
عاشقان رسول کے سوالات اور امیر السنت دامت برکاتم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر۔
اگر کوئی مصیبت زدہ ہو اور کوئی اس سے اس کا حال دریافت کرے اور مصیبت زدہ جواب میں یہ کہے مصیبت چھپائے اور کہے میں بالکل ٹھیک ہوں، تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں۔
کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ اس میں ایسا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو یاد کرے، مثلا یہ نعمت یاد کرے کہ الحمدللہ میرے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یاد کرے الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اب میں مسلمان ہوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ علی کل حال نہیں آتا بولنا تب بھی کوئی عرض نہیں ہے، الحمدللہ یہ کہ میں ٹھیک ہوں، یہ کہنا تو صراحتن یہ ہے نا کہ جھوٹ ہے نا، کہ ٹھیک نہیں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں مبتلا ہے۔ تو جہاں مصیبت چھپانا وہ اچھی بات ہے، ایک امر مستحب ہے، لیکن اس کے لیے جھوٹ بولنے جیسا حرام کام تو نہیں ہو سکتا نا، آج کل تو عام، بلکہ بدقسمتی سے بچوں کو تو سکھایا یہ جاتا ہے۔ بچے کو پوچھو نا طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہوں، اس نے یہی کہنا ہے، لیکن اس کے ماں باپ ٹھیک ہوں کہتے ہیں تو وہ اس سے سن کر وہ سیکھتا ہے۔ یعنی بستر پر مریض پڑا ہوتا ہے اس کو بھی رسمی طور پہ یہ سب رسمی کلامی باتیں ہوتی ہیں، کیا حال ہے، ٹھیک ہوں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، پتا ہوتا وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، یا ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے بندھا ہوا ہے پلستر وغیرہ، ٹھیک نہیں ہوتا لیکن بولتا ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا گھر کا فرد بولتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، طبیعت ٹھیک ہے، حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
یہاں ایسا لگتا ہے کہ شاید عوامی سوچ یہ لگتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ آپ جیسے بیمار آدمی کو پوچھا جائے گا آپ ٹھیک ہیں، تو وہ یوں شاید سمجھتا ہوگا کہ میں کہہ دوں کہ میں ٹھیک ہوں تو یہ بھی ایک شکر کی بات ہے، میں شکوا کیوں کروں گا میں ٹھیک نہیں ہوں، تو میں جیسے ٹھیک ہوں، میں شکر ہے اللہ کا میں اچھا ہوں، تو یہ کہ یہ یہاں نیت بنتی ہے۔
یہاں شکوا سے ڈرتا کون ہے، یہاں تو مطلب بڑا چڑھا کر بولتے ہیں، بخار آ گیا تھوڑا سا تو بولیں گے کہ بہت طبیعت خراب ہے، سر کا درد ہوا تو سر پھٹ رہا ہے۔ اب بعض صورتوں میں سر پھٹ رہا ہے جملہ صحیح ہوگا کہ بہت سخت درد ہو نا، شدید درد، سخت درد تو سر پھٹ رہا ہوتا ہے، اس کے محاورہ ہے اس کے لیے، لیکن جنرلی طور پر یہ کہتے ہیں میری طبیعت بہت خراب ہے، میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، یعنی کہ اپنی بیماری اور پریشانی کا بھاؤ بڑھانے کے لیے۔ کلینک جائیں گے تو بولیں گے ہاسپٹل گیا تھا، ارے کلینک ہاسپٹل میں فرق ہوتا ہے، میری ماں کو ہاسپٹل لے گئے، وہ کیوں لے گئے، وہ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، کتنے دن داخل نہیں دکھا کے آ جائیے، تو پھر ہاسپٹل لے گئے کیوں، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، وہ تو یوں ہمارے بھاؤ بڑھانے کے لیے، وزن بڑھانے کے لیے یہ بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے کسی نے کہا تھا کہ اس فلاں کو بے حد بخار ہے، تو اس پر اعلیٰ حضرت نے مدنی پھول ارشاد فرما دیا بے حد، یعنی جس کا وہ سرا ہی نہیں، جنہیں بڑھا تو تم لوگ دیتے ہو اپنے اوپر مصیبتیں، اس طرح اعلیٰ حضرت نے مدنی پھول دیے تھے اس کو، یعنی کہ جتنا ہے اتنا اگر کہنا ہی ہے تو بندہ اتنا ہی کہے، بڑھا چڑھا کر ہمارے بہت طبیعت خراب ہے، شدید بخار ہے، بے انتہا درد ہے، تو یہ نہیں، اسے مبالغہ نہ کیے جائیں۔
رکت کے ساتھ رب عزوجل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائیں افطار، آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر۔
یا اللہ جو مقروض تیری بارگاہ میں حاضر ہے، قرضے چڑھے اللہ ان کے قرضے اتر جائے، بے اولادوں پر بھی رحمت کی نظر کر، پریشان حالوں پر بھی رحمت کی نظر کر، بے روزگاروں پر بھی رحمت کی نظر کر، تنگ دستی کے ماروں پر بھی رحمت کی نظر کر، جو جادو آصف ٹونے کا شکار ہے ان پر بھی رحمت کی نظر کر، جن کے گھر ٹوٹ چکے اللہ ایسے اسباب کر دے کہ ان کی محبتیں ہو جائیں اور رب کریم ان کے اجڑے ہوئے گھر سنور جائیں. یا رب کریم پیارے حبیب کا واسطہ محبت دے، پیار دے، اتفاق دے، ہمارے رزق میں برکت دے، دسترخوان میں برکت دے، گھر بار میں برکت دے، کاروبار رزق حلال میں برکت دے، اور رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے.
بے سبب رمضان 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 رمضان